जैसे कोई आदमी अगर कोई कारखाना फैक्ट्री में काम करता है, अगर वो पूरी फैक्ट्री का मकसद नहीं समझता है तो वो जैसे कि एक पूरे का एक पार्ट होता है फैक्ट्री में, वो अपना काम करेगा, मशीन चलाएगा, झाड़ू देगा, जो भी काम करेगा। लेकिन अगर वो पूरी फैक्ट्री का मकसद समझे तो फिर उसकी काम की नौयत ही बदल जाती है। तो ऐसे ही इंसान दुनिया में आया, मुसलमान, अच्छा नेक मुसलमान, इबादत भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अगर ये अपना मकसद जिंदगी न समझे तो वो पूरा जो अल्लाह का मकसद है और मंशा वो नहीं समझेगा। वो इबादत करेगा, रोजी कमाएगा, जिंदगी गुजारेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, सब कुछ करेगा। तो आदमी सबसे पहले अपने मकसद जिंदगी को तय करे, और मकसद जिंदगी दो चीजें हैं असल में। एक अल्लाह की रजा, अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है कि हम अल्लाह को राजी करें, और अल्लाह उस वक्त राजी होता है जब अल्लाह को आदमी पहचानता है, अल्लाह की मारिफत हासिल करता है, फिर अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, फिर अल्लाह को राजी करता है, फिर इखलास जो है वो खुद ब खुद इंसान में भी आ जाती है। कि इंसान और कोई मकसद के लिए काम नहीं करेगा, इंसान मकाम करेगा अल्लाह की रजा के लिए। दूसरा जो सबसे अहम चीज है कि हम दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए, आखिरत के लिए। क्योंकि हम इसको नहीं सोचते हैं तो आम इंसान, गैर मुस्लिम तो है, आम मुसलमान भी, बल्कि आज पढ़े लिखे मुसलमान आलिम भी अपने मकसद को न समझने की वजह से दुनिया को मकसद बनाता है। आलिम भी ये सोचता है कि मुझे अच्छा मकान मिले, अच्छी मुझे खूबसूरत बीवी मिले, अच्छा मुझे मकान मिले, अच्छी गाड़ी मिले, यही सोचता है। पढ़ाएगा भी, दीन का काम भी करे, दारुलूम में भी पढ़ाएगा, इमामत भी कराएगा, लेकिन वो तो आमदनी के लिए, लेकिन उसका मकसद कि दुनिया मेरी बने। तो आदमी समझे कि दुनिया मकसूद कतअन नहीं है, दुनिया बकदरे जरूरत आदमी को मिल जाए, असल मकसद आखिरत है। तो दो खास चीजें, अल्लाह की रजा जो मौकूफ है अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत पर, फिर अल्लाह की रजा हासिल होती है। ये मेरा मकसद है जिंदगी, मुझे अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है, उससे मुझे अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, उससे अल्लाह मुझसे राजी होगा, और आखिरत मेरा मकसद है, दुनिया मेरा मकसद नहीं। जब आदमी ने ये समझा, फिर वो कुरान शरीफ का दर्स, हदीस शरीफ, दारुल उलूम का, मकातिब का, मस्जिदों का, उसकी कीमत की, ये तमाम चीजें उस मकसद में वो जरिया है और मोइन है, उसके उससे अल्लाह की मारिफत, कुरान शरीफ से अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह की रजा नसीब होगी। कुरान शरीफ के जरिए से आदमी अपना मकसद आखिरत बनाएगा। तो ये पहले, सबसे पहले आदमी ये जहन में देता, मैं क्यों दुनिया में आया, मेरा मकसद जिंदगी क्या है। और आम मतन ये हम में नहीं है। आदमी अगर गाड़ी में बैठा और उसको कोई डेस्टिनेशन नहीं, कहीं कहां जाना है, क्या मकसद में मुझे जाना है, बस इधर उधर चलाता है, तो ये पागल आदमी है। ये आदमी कुछ नहीं जानता है कि मैं क्यों गाड़ी में बैठा, मुझे कहां, पेट्रोल खामखा बिगाड़ता है, चलाता है इधर उधर, सब रोबोट के पास स्टॉप भी करेगा, सब चीजें करेगा, लेकिन मकसद क्या है। तो ऐसे ही जिंदगी का मकसद क्या, हम पूछते हैं, सोते हैं, लेकिन मेरा मकसद, जिंदगी का मकसद क्या है, ये आदमी नहीं। आम मतन अच्छे लोगों में भी ये नहीं है। क्यों, नमाज भी, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मकसद जिंदगी उसको जहन में बिठाया नहीं। जो आदमी ने अपने जिंदगी का मकसद ही नहीं समझा और नहीं बनाया, तो वो कहां, किस रुख पर चलेगा, उसके पास कोई रुख ही नहीं। तो इसलिए ये जब आदमी ये समझा तो फिर ये समझेगा कि कुरान की कीमत क्या है, और दर से कुरान की कीमत, कुरान शरीफ से अल्लाह की मारिफत, कुरान शरीफ से पैसे कमाना का मकसद नहीं है कुरान शरीफ का, अच्छा मकान बनाना कुरान शरीफ का मकसद नहीं है, दुनिया में चैन सुकून से, ये दुनिया का मकसद, कुरान का मकसद अल्लाह को पहचाना और अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की रजा हासिल करें। कुरान का मकसद आखिरत हम समझें और आखिरत की तैयारी करें। بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس کو پہلے ذہن میں بٹھاؤ. پھر آگے اب قرآن شریف کا درس اور قرآن شریف اور قرآن شریف کا درس کی قیمت اب سمجھ میں آئی کہ مثلا ایک آدمی کو وہ شہر جاتا ہے اور اس کو بائسیکل خریدنی ہے تو جہاں کتنی دوسری دکانیں ہیں اس میں کوئی اس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں, وہ تو بائسیکل کی دکان کو دیکھے گا کہ جہاں بائسیکل بکتی کیونکہ اس کو بائسیکل خریدنی ہے, وہ اس کا مقصد ہے. پھر وہ بائسیکل کی دکان, اگر اس کا مقصد بائسیکل خریدنا نہیں ہے تو وہ گزر جائے گا بائسیکل, اس کو کوئی اہمیت نہیں. تو ایسے ہی آخرت اگر ہم مقصد نہ بنائے تو آدمی آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا. اللہ کی رضا کی نیت وہ مقصد نہ بنائے تو کوئی فکر نہیں, اللہ کو راضی پڑھیں گے, علم حاصل کریں گے, امتحان میں 100 نمبر بھی ملے گا, سب کچھ, لیکن جو مقصد تھا وہ ہم نے گمایا. سمجھ میں بات آ رہی؟ تو اگر وہ سمجھے اب قرآن کی اہمیت آدمی کو سمجھ میں آئی, کیونکہ قرآن کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل ہوگی. اب وہ توجہ کرے گا, جیسے وہ آدمی بائسیکل دکان کے اب وہ توجہ کرے گا اب قرآن کے درس پہ, اب قرآن کی اہمیت, اب صرف علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہوگا اور صرف امتحان میں کامیاب ہونے کا مقصد نہیں ہوگا, لیکن یہ چیز اصل یہ قرآن شریف اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرما ایسی محنت کی کہ آج تک امت کو پہنچ رہا ہے قرآن شریف, تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں, اللہ کی معرفت, اللہ کی رضا حاصل کریں, آخرت کی تیاری کس طریقے سے کریں. تو یہ بات تو سب سے پہلے یہ ہے. تو یہ اس سے قرآن کا درس کی قیمت اور دارالعلوم کی قیمت اور یہ پورا درس نظامی کی قیمت اب سمجھ میں آ جائے گی, پھر اس کی قدر بھی ہوگی دل میں. اور اس کو اللہ کو پہچاننے کے لیے اور آخرت کے لیے سب سے قوی تر چیز جو ہے وہ قرآن شریف ہے. علم کے مختلف ذرائع ہیں, ایک عام جو ہے جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے علم حاصل کرنے کا, حواس خمسہ, the 5 senses, feeling, touch, smell, taste, etc. یہ چیزیں جانور بھی وہ بھی سمجھتا ہے, اللہ نے اس کو بھی یہ حواس خمسہ دی جس سے جانور اگر تم اس کو لاٹھی بتاؤ تو وہ بھاگتا ہے, وہ بھی سمجھتا ہے. اگر آپ اس کو بوٹی دکھاؤ تو وہ آتا ہے تمہارے پاس, اس کے اندر میں بھی وہ صلاحیت, اور انسان کے اندر غیر مسلم میں بھی. وجعلنا لکم السمع والابصار والافئدہ, یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائے تاکہ تم یہ علم حاصل کرو. لیکن یہ حواس خمسہ the 5 senses سے آدمی صرف دنیا کی چیزیں کو سمجھ سکتا ہے, آخرت کو سمجھنا. ہاں, حواس خمسہ سے آدمی صحیح استعمال کرے تو وجود الہی پر وہ اس کے دماغ کام کرے گا اور وہ اللہ کو وہ سمجھے گا کہ ہاں واقعی کوئی خالق اور مالک ہے پورے کائنات کا, اور اللہ کی وحدانیت پر بھی یہ وہاں تک تو پہنچ سکتا ہے. لیکن اللہ کی معرفت یہ اپنے حواس خمسہ اپنے عقل سے آدمی کبھی نہیں سمجھ سکتا. آخرت کو آدمی حواس خمسہ سے اپنے دماغ سے کبھی آخرت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے صرف سوائے وحی الہی اور کوئی چیز نہیں ہے, اور یہی قرآن شریف ہے وحی الہی جس میں اللہ تعالیٰ, جیسے کہ یہ سورہ سب سے پہلے تبارک اللہ با برکت ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ, اللہ کی ذات با برکت, عقل سے آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کی ذات با برکت, وحی سے اللہ نے ہمیں سمجھایا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, یہ آدمی اپنے عقل سے کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی بھیجی اب یہ سمجھ سکتا ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ, اللہ تعالی خالق السماوات والارض, رب السماوات والارض, یہ تمام چیزیں اپنے عقل سے آدمی وہاں نہیں پہنچ پاتا. تو اللہ تعالی نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے سے آدمی اس کو حاصل کرتا ہے. تو اب آپ کے سمجھ میں بات آ سکتی ہے کہ یہ کتنے اہم چیز ہے قرآن شریف اور قرآن شریف کا درس, اور یہ ہوتا ہے دارالعلوم میں. اب دارالعلوم کی قیمت آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کتنی اس کی قیمت ہے, اب اساتذہ کی قیمت آدمی سمجھ سکتا ہے, درس اور درسگاہ کی قیمت سمجھ سکتا ہے, کہ صرف اس سے آدمی آخرت کی تیاری کر سکتا ہے اور اللہ کی پہچان حاصل کر سکتا ہے. تو یہ سب ایک بات. دوسری بات, یہ سبق جو میں اپنے سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ باتیں میں پیش کروں, یہ اپنی سعادت اور آپ لوگوں کی برکت حاصل کرنے کو. آپ طالب علم ہو, طالب علم کی بہت بڑی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں, اللہ کے رسول کے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم, طالب علم کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. فرشتے پر بچھاتے ہیں تم لوگوں کے لیے, اور تمام مخلوق آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے, تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے. اور یہ ایک مقصد. دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف کا درس جو ہے اس کو آپ لوگ قرآن شریف کو جتنا زیادہ عام کر سکے, کام کر سکے, قرآن شریف کے ساتھ شغف اور تعلق پیدا کریں. میں جب دارالعلوم دیوبند سے چلا تو اپنے استاد محترم حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے نصیحت کی, درخواست کی, جیسے عام متن طلبا کرتے ہیں. تو خاص ایک نصیحت جو انہوں نے کی کہ قرآن شریف کا درس کو عام لوگوں میں بھی سناؤ, قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر عام لوگوں میں بھی سناؤ. الحمدللہ جب سے میں ہندوستان سے آیا اور میرے قدم پھر یہاں واپس ساؤتھ افریقہ پر پڑا, اسی صبح سے آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن شریف کا درس کی سعادت اللہ تعالی نے نصیب کی. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا میں تھے, اور شیخ الہند ہمارے استاد کے استاد, فخر الدین کے استاد, تو وہ جب واپس آئے ہندوستان تو پھر انہوں نے بھی بتایا تین خاص چیزیں جس میں امت کی اصلاح ہے. ایک بات یہ ہے کہ قرآن شریف کو عام کرو. آج جو ہے آپ لوگ یہاں اللہ کے فضل سے ہمارے مدرسوں میں بتوفیق الہی یہاں قرآن شریف کا سبق روز آنا دور کا ہوتا ہے, اور پہلے اب شاید کچھ تبدیلی ہے, لیکن پہلے سب سے پہلا میقات درس جو ہے صبح کو وہ قرآن شریف کا دور کا ہے, اور مغرب کے بعد بھی مطالعہ سے پہلے قرآن شریف کا دور آپس میں طلبا کرے. کیونکہ میں نے اپنے تجربہ سے دیکھا بہت جید حافظ 6-8 سال عالم کے کورس کرتے ہیں, قرآن شریف بالکل نہیں پڑھتے, اور 6-8 سال کی مدت میں انہوں نے قرآن شریف کو بھولا دیا. اس لیے میں نے یہاں ہماری مدرسہ میں بتوفیق الہی اس کو مدرسہ کے وہ نظام میں داخل کیا. تو یہ ہے کہ قرآن شریف آدمی پڑھے, اور جو حافظ ہے دور برابر کرتا ہے, غیر حافظ بھی. اور یہاں مدرسہ میں جیسے کہ اور بھی دارالعلوم میں ہوگا, دارالعلوم دیوبند میں تو ہے, آدمی کو سند نہیں ملتی ہے جب تک کہ تجوید میں وہ پاس نہ ہو, یعنی قرآن شریف صحیح ہونا پورا نہیں لیکن کوئی حد تک ریزنبلی قرآن شریف آدمی صحیح پڑھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آدمی عالم بھی بن گیا لیکن قرآن شریف مخارج اس کا صحیح نہیں, بنیادی تجوید کے قواعد اس کے صحیح نہیں, یہ ضروری ہے. تو یہ ہے کہ آدمی اس کے طرف بھی توجہ کرے. اس کے بعد جو ہے قرآن شریف کی وہ خود سیکھے بھی اور وہ سکھائے بھی, اور گھر میں بھی سکھائے. اور میرے شیخ نے یہ نصیحت کی کہ قرآن شریف کا درس ہو, اور سب سے اچھا یہ ہے کہ مسجد میں درس ہو. تو آپ لوگ ابھی سے نیت کریں, حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ابھی پڑھتے تھے سوم میں, چہارم میں, دیوبند میں, تو سبزی منڈی جہاں سبزی ویجیٹیبلز بیچتے ہیں وہاں روزانہ عصر کے بعد فارغ وقت ہوتا, وہاں جا کے قرآن شریف کا درس دیتے تھے. تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی کم از کم جب آپ فارغ ہو تو اپنے اپنی مسجدوں میں قرآن شریف کا درس دیں, اس سے سب سے زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا. اس کے بعد جو مصلی ہوں گے, سامعین ہوں گے, ان کو فائدہ ہوگا, لیکن سب سے پہلے آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ کا فائدہ کیسے ہوگا بہت زیادہ, کیونکہ بغیر مطالعہ کے آپ درس نہیں دے سکتے, تو آپ مطالعہ کرو گے. اور ایک آدمی مطالعہ کرتا ہے ایسے ہی پڑھتا ہے, اس کے ذہن میں یہ فکر نہیں کہ مجھے یہ بات یاد رکھنی ہے, لیکن صبح کو جب اسکول لوٹانا ہے تو آپ اس خیال اور اس سوچ سے مطالعہ کرو گے کہ یہ مجھے یاد رہے, کل صبح مجھے پھر سنانا ہے. تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ نے مطالعہ کیا, آپ نے اس فکر کے ساتھ کہ مجھے یاد رکھنا ہے, پھر آپ نے جا کے سنایا, تو پھر وہ آپ کا بہت پکا ہو جائے گا. اور آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو قرآن شریف سے زبردست اور سب سے زیادہ قوی تر تعلق آدمی کا اللہ سے جو ہوتا ہے وہ کلام اللہ, حبل اللہ, اللہ تعالیٰ کا رسہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور ایک اس کا چھیرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور یہ رسہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. جس نے قرآن شریف کو پڑھے گا, تعلق رکھے گا, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا. تو یہ ہے قرآن شریف, اس کی تلاوت, پھر اس کا درس دینا. اور سب سے اچھا یہ ہے کہ فجر کے ٹائم میں درس دیں, ان قرآن الفجری کان مشہودا, فجر کے وقت کا درس سب سے زیادہ مؤثر ہے. اور تلاوت قرآن بھی فجر کے ٹائم میں کریں, اگر اللہ توفیق دے ابھی یا بعد میں, تو تہجد اپنے ٹائم میں پڑھے, اور جب تہجد کا وقت ختم ہو, فجر کا وقت شروع ہو, اس وقت قرآن شریف کی تلاوت کریں. اس وقت سے طلوع فجر تک, طلوع شمس تک, یہ پورا فجر کا وقت ہوتا ہے جو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت میں قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے اثرات بہت اور ہوتے ہیں, اور بہت عجیب اور برا غریب ہوتے ہیں. پورا دن بھی آپ تلاوت کریں, رات کو بھی آپ تلاوت کریں, لیکن وہ ٹائم میں, یہ نہیں کہ پورا ڈیڑھ گھنٹہ, دس منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنا بھی ہے, لیکن کوشش کریں قرآن کی تلاوت کا وقت وہ وقت ہو. تہجد کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے اور طلوع شمس کے وقت اس کے درمیان, تو اس وقت فجر کے بعد جو ہے وہ بھی فجر کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت درس قرآن دے لوگوں کو. اس میں ایک یہ بھی فائدہ ہوگا زبردست کہ آپ کی فجر قابو میں آ جائے. بہت سے مولوی ہیں جن کی فجر بھی وہ نہیں ہوتی, یا جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی. جب آپ کو درس دینا ہوتا ہوگا تو آپ کو پابندی ہی کرنی پڑے گی, اور پھر آپ کی فجر بھی قابو میں, اور فجر قابو میں آ جائے گی, پھر باقی سب نمازیں. سب سے مشکل نماز جو ہے اور جماعت کے ساتھ, وہ فجر کی ہوتی ہے. جب یہ قابو میں, تو باقی نماز بھی انشاءاللہ بآسانی آپ کے قابو میں آ جائیں گے. اور آپ کو ابھی اس کی قدر نہیں ہو سکتی, آپ ابھی مدرسہ میں ہیں, مدرسے کے قواعد, رول کال ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ لوگ فجر میں آئے, لیکن جب آپ فارغ ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. پھر آدمی سستی آتی ہے, پھر آدمی بہت وہ غفلت کرتا ہے, سستی کرتا ہے. تو اس لیے اگر یہ درس رکھا تو آپ کو حاضر ہونا ہی پڑے گا, اور آپ کی فجر قابو میں آ گئے, آپ کی باقی نمازیں بھی قابو میں آ جائیں گی. تو سب سے اچھا وہ ہے کہ فجر کے بعد. ایک اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی فجر کی مصلی بڑھ جائیں گے, کیونکہ قرآن شریف سے اللہ نے فطرتاً تمام مسلمانوں کا پورا عقیدہ قرآن شریف کا, محبت قرآن شریف کا, اور جو کوئی قرآن شریف کو سمجھائے گا ان سے بھی محبت ان کی پیدا ہوتی ہے, اور ان کی عقیدت دل میں پیدا ہوتی ہے, اور یہ کہ پھر وہ لوگ فجر میں آئیں گے. اور لوگ اور اتنا پھر ہوگا کہ بہت ایسے کہ عورتیں پھر ان کے مردوں کو پوچھتی ہے کہ آج تم نے کیا سبق ہوا, کیا درس ہوا. پھر عورتوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, پھر وہ مرد بھی وہاں فجر بعد, جیسے کہ جماعت آتی ہے, چھ نمبر بیان کرتی ہے, بیچارہ جو بیان کرتا ہے وہ جاگتا ہے, باقی سب سوتے ہیں, اور جب چھ نمبر ختم ہوا پھر وہ سب جاگ اٹھتے ہیں. تو یہاں آدمی جب بیوی پوچھے گی روزانہ کہ آج کیا درس تھا, کیا سبق تھا, تو پھر وہ اس کو جاگ کر کے سننا پڑے گا. صرف برکت کے لیے نہیں حاضر ہوگا, لیکن اس کو جاگ کے اور اس کو بھی اپنے ذہن میں بات بٹھانی پڑے گی. اور بیوی ایسی ہے, اگر وہ نہیں نہ سنائے تو پھر وہ اس کو ناشتہ بھی نہیں ہے, وہ اس کو بہت پھر طرح طرح سے اس کو پھر تکلیف دے گی. تو یہ بھی بہت غور سے سنتا رہے گا. اور اگر وہ فجر میں نہ ہو سکے تو پھر عشاء کے بعد کرے, مغرب کے بعد کرے, جیسا بھی موقع ہو, لیکن کوشش کرے کہ فجر کے بعد ہو. اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں دو مرتبہ کرے, ایک مرتبہ کرے. وہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے گھر میں تفسیر شروع کرے, درس قرآن شریف کا گھر والوں کے ساتھ کوئی وقت مقرر کرے, گھر میں کتنی برکت ہوگی. اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو خود جو ہے روزانہ تین چار پانچ آیتوں کا ترجمہ دے کے اس کی تفسیر دیکھے، لیکن پوری زندگی قرآن شریف سے شغف اور تعلق اپنی نیت میں اور اپنے دل میں بٹھائے. انشاءاللہ بھی سب نیت کرے کہ پوری زندگی ہر روز مجھے قرآن شریف سے تعلق رکھنا ہے، مجھے میری تلاوت کرنی ہے. ایک مولانا چھ انتقال ہو گیا، قرآن بہت جید حافظ، تو وہ اپنے بھانجے یا کوئی رشتے دار کے یہاں چھٹیوں میں گئے اور وہ لوگ پکنک کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو کہا صبح چلو جانا ہے، ذرا دور جانا ہے، تو انہوں نے کہا میں پہلے اپنی قرآن شریف کو پڑھوں گا، اور پانچ پارے روز آنا پڑتے ہیں، اور جب تک کہ میں نہیں پڑھتا میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گا. تو انہوں نے کہا وہاں سمندر کے کنارے آپ پورا دن پڑھ سکتے ہو؟ کہا نہیں، میں گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ میں اپنے پانچ پارا نہیں پڑھتا ہوں. تو ایسے عادت ڈالے، جو بھی اپنے معمول بنائے، ایک پارا کا، دو پارے کا، جو بھی ہو، لیکن روزانہ قرآن شریف، اس کے بغیر آپ کو چین ہی نہ آئے جب تک کہ میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی. اور صرف تلاوت نہیں، پھر درس قرآن کا بھی سلسلہ رکھے. تو یہ آپ ٹھان لیں اپنے دلوں میں کہ یہ مجھے کرنا ہے. اور بہت سے طلبہ آتے ہیں نصیحت کرو، تو میں پیشگی آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کو آتے مجھے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں. میری نصیحت یہی ہے کہ قرآن شریف کا درس قائم کرو، قرآن شریف سے شغف رکھو، تعلق رکھو. جتنا گہرا تعلق قرآن شریف سے، اتنا آپ کا مقام بنے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، پھر اللہ آپ کا مقام دنیا میں بھی بنائیں گے اور اللہ آپ کا مقام آخرت میں بھی بنائیں گے. تو یہ ہے. پھر یہ ایک اور بات، یہ جو میں سبق آپ کو یہ سعادت حاصل کرتا ہوں، وہ اس لیے بھی کہ مدرسہ میں جو آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں وہی ہے صحیح طریقہ، کہ یعنی قرآن شریف اور الفاظ کی تحقیق وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں، نحوی قاعدے بیان کرتے ہیں، صرفی قاعدے بیان کرتے ہیں، یہی صحیح ہے. لیکن میں آپ کو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ عوام میں بیان کرو تو وہاں کس طریقے سے، وہاں اگر آپ نحو بیان کرو گے لوگوں میں، پبلک میں، تو بیچارے وہ لوگ کیا سے جانیں گے؟ وہ بچے بھی بجائے اور قرآن شریف کے درس میں آنے کے وہ تو بھاگیں گے کہ وہاں تو پتہ نہیں کون سی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں تو کوئی بات سمجھ ہی میں نہیں آتی. جیسے کہ ایک مولوی صاحب گئے تھے وہ کام کے لیے ایک مسجد میں، تو وہ جو پرانے مولوی صاحب تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ نیا مولوی صاحب آئے، تو انہوں نے پھر وہ انٹرویو میں وہ نئے مولوی صاحب سے کہا کہ مولانا وہ جو کلمہ ہے الکلمہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ جیسے ہدایت النحو الکلمۃ لفظ وضع لمعنى خاص، تو یہ ان کو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا. وہ تو بیچاری متولی لوگ، وہ ان پڑھ لوگ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتے. تو وہ مولوی صاحب نے کہا دیکھو ان کو کلمہ تک بھی نہیں آتا، پوری دنیا جانتی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اب یہ کیا بکرا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنى، یہ کیا بول رہا ہے؟ تو ایسے ہی تو پبلک بیچارے کیا سمجھے گی وہ سب نحو کے قائل. ایک جگہ ہم گئے تھے اور وہ مولوی صاحب تھے، مفتی صاحب سے تھے، امام اس مسجد کے، تو وہ مسائل بیان کرتے تھے عوام میں، اور بیان وہ مسائل شامی سے بیان کرتے تھے. اب بیچارے عوام جو ہے وہ شامی کو کیا جانے، اگر وہاں مسائل بیان کرے صحیح ہے، ضروری ہے، بیشی زیور سے بیان کرے، تعلیم الاسلام سے بیان کرے، تعلیم الحق سے بیان کرے، جو عوام کی سطح کے اوپر. تو یہ بھی قرآن شریف عوام کو سناؤ تو ان کے سطح پر، یہ نہیں کہ آپ بڑی تحقیق کرو اور اقوال مفسرین کے اور یہ قول کی راجح کیوں ہے، یہ مرجوح کیوں ہے، اور یہ بیچارے عوام کو آپ یہ تمام چیزیں، اور قرآن شریف کو بنیاد بنا کے ان کے عقائد کو درست کریں، ان کے اعمال کو درست کریں، معاملات کو درست کریں، اخلاق کو درست کریں، معاشرت کو درست کریں، یہ تمام چیزیں جو عوام کی سطح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کریں. ایک تو یہ بات یاد رکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو شان نزول ہے وہ ضرور آپ سمجھیں اور سمجھائیں. بغیر شان نزول کے قرآن شریف کا صحیح مدلول اور مطلب آدمی کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے. آدمی مثلا ہم ہندوستان میں تھے جماعت میں، ہمارے ساتھ تقریباً 40 عرب تھے جماعت میں، مولانا احمد لات ہمارے امیر تھے، اور ایک جگہ پر ایک عرب جو ہے جزائر وہ امیر تھے، اس کی جگہ वो भी साथ में थे, उनके साथ दोस्ती हो गई थी, तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हिंदुस्तान के लोग जैसे तुम लोग ने पर्दा समझा है वो गलत है, वो सही नहीं है, कि मर्द बिल्कुल अलग हो, औरत बिल्कुल अलग हो, न बातचीत हो न कुछ हो। उसने कहा, और दलील उसने ये पेश की, एक अकली दलील, कि अगर ऐसा हो तो जब भी कोई तकरीब हो, गैदरिंग, शादी का मौका हो, ईद का दिन का मौका हो, सब लोग फैमिली वाले जमा होते, तो अगर औरतें सब अलग मर्द सब अलग तो उसमें कोई मजा नहीं आता, लेकिन सब मिल बैठ के खाते हैं, जोक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें मजा आता है। दूसरी दलील नकली उसने बयान की, नहीं सारी तुम जुना हो नंता को जमीअन और अश्ता, कि कोई गुना तुम पर नहीं, कि तुम सब मिलके खाओ, मर्द औरत सब मिलके खाओ या तुम अलग अलग बैठ के खाओ। तो मेरा आकर भी चकरा गया, मेरी बात की समझ में बात नहीं आई, और वो शान नुज़ूल जब तक आदमी नहीं जानता है तो तर्जुमा से काम नहीं चलता। तो फिर मैं अगले दिन एक दारुल में जमात गई, वहां मैं कुतुबखाना में गया, जलालैन शरीफ ली और शान नुज़ूल देखी। तो शान नुज़ूल ये है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम, तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, औलिया हमेशा बहुत मेहमान नवाज होते हैं, बहुत मेहमानों का ख्याल। तो एक सहाबी थे, उनके कोई मेहमान उनको न मिले, तो फिर वो परेशान हुए और खाने ही नहीं खा रहे थे, तो उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि आपको मेहमान मिले और मेहमानों के साथ आप खाना खाओ, कोई गुनाह नहीं, और कोई मेहमान नहीं, आप अकेले भी खा सकते हो बगैर मेहमान के। तो कहा मतलब, और कहा उसने क्या दलील पेश की। तो ये है, एक मरतबा सऊदी में सफर हो रहा था, तो टैक्सी ड्राइवर ने म्यूजिक ऑन किया, तो मैंने उसको मना किया, तो उसने कहा कि क्यों, इसमें क्या हर्ज है, कुरान शरीफ में है, क्या है, वला नसीबक मिन दुनिया, दुनिया का भी हिस्सा, दुनिया का मजा भी बुरा है, वो दुनिया का मजा कि दुनिया में से अपने आखिरत की तैयारी करो, लेकिन उसने क्या मतलब लिया। तो ऐसे ही आदमी अरबी जुबान से कुरान का तर्जुमा और तफसीर कभी नहीं कर सकता, ये तो एक अलग ही मजमून है और एक अलग ही इल्म है, और ये मुतवातिर उसकी तफसीर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो मुअत्तबर है। जो आदमी खुद अपनी तफसीर करता है ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये है कि आदमी वो शान नुज़ूल समझे, लेकिन उसमें दूसरी एक बात ये भी याद रखे कि सिर्फ शान नुज़ूल पर इत्तिफा न करें। मसलन एक आयत नाजिल हुई बदर की लड़ाई के मौके के लिए, अब आप सिर्फ उसको महदूद रखो बदर के लड़ाई में, तो फिर लोग भी समझेंगे ये तो कुरान शरीफ हमारे लिए नहीं, वो तो बदर के मौके का था, 1400 साल पहले का वो किस्सा हो गया, अब तो उसके लिए आज हमारी। हालांकि कुरान शरीफ हमेशा सबसे ताजी फ्रेश किताब जो है वो कुरान शरीफ है, आज भी इतने ही ताजी है ये किताब जैसे कि जब नाजिल हुई, और क़यामत तक कभी स्टेल नहीं होगी कुरान शरीफ, न कुरान का कोई मजमून कभी स्टेल होगा, न कभी कोई आउटडेटेड होगा कुरान का हुक्म, कुरान की कोई आयत। तो इसको ऐसे बयान करें कि ये आज हमसे मुताल्लिक है, हम यहां साउथ अफ्रीका में रह रहे, आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में हो, ये कुरान हमसे मुताल्लिक वहां भी है, सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए नहीं है, जहां नाजिल हुआ सिर्फ वहां के लिए नहीं, और सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, हमारे जमाने और आइंदा क़यामत तक कुरान शरीफ के मजामीन जो है वो बिल्कुल कायम और दायम है। तो इस तरीके से उनको बयान करो तो फिर लोगों को दिलचस्पी होगी। मसलन अगर यहां हम, अगर मैं यहां बैठ के शुगर के इलाज, डायबिटीज के इलाज को बयान करो तो किसी को दिलचस्पी नहीं, शायद तुम में से कोई डायबिटिक नहीं है, तुम अभी जवान हो क्या, आपको कोई वास्ता डायबिटीज से नहीं। हाँ, अगर कोई सब डायबिटिक्स बैठे हुए हैं और इसको बयान करे डायबिटीज का इलाज तो सब बहुत गौर से सुनेंगे, लेकिन जिसको डायबिटीज है ही नहीं तो वो क्या उसमें दिलचस्पी लेगा, उसको कोई दिलचस्पी नहीं। तो अगर हमने कुरान शरीफ को ऐसे बयान किया कि वो बदर के मौके पर, हुनैन के मौके के लिए और वहां के लिए हमने महदूद किया, तो लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं। तरीके से बयान करो कि हमसे मुताल्लिक आ रहे, एक तो ये, दूसरा कि हर आयत, एक और बात के रब के आयत और रब के सूरत उसको भी समझो और समझाओ, और इसको आप तफसीर में आपको बहुत मिलेंगे, जहां न मिले आप खुद सोचो, اور رت کو نکال ہوتا ہے کیا رت ہے دونوں آیتوں میں. مثلا سورہ نور ہے اٹھارہویں پارے میں اور اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ فرقان. تو نور جب آتا ہے تو فرقان پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر اندھیرا ہو اور یہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے اور ایک سانپ تو آپ کو پتہ نہیں چاہیے سانپ ہے یا یہ لکڑی ہے. لیکن نور آ گیا اب فرقان ہو گیا, فرق آپ پیدا کر سکتے ہو. تو اس طرح دیکھو نور, سورہ نور اس کے بعد فرقان. مثلا سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ, اور وہ راستہ ہے الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ایک تو یہ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. تو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. آپ سیدھا راستہ چاہتے تھے, یہ ہے سیدھا راستہ, ھدى للمتقین. تو یہ ربط ہو گیا. سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم, یہودیوں کا راستہ نہیں. تو سورہ بقرہ میں آدھی سورت تقریبا برابر لیس البر, تو آدھی سورت اللہ نے یہودیوں کو بیان کیا کہ وہ طریقہ ان کا نہیں, ان کا طریقہ نہیں. ولد ضالین نصارہ کا طریقہ, اس کے بعد کی صورت آل عمران ہے. تو نہ آل عمران, وہ بھی نہیں. اور سیدھا راستہ کے لیے ایک جو ہے النساء حبائل الشیطان, عورتیں جو ہیں وہ شیطان کی جھال ہے. تو سورہ نساء اس کے بعد آئے تاکہ آدمی اس سے بچے. اور سورہ نساء کے بعد کون سے آئے؟ مائدہ. مائدہ ہے. ہاں, تو دوسری چیز جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں, غیر وہ صحیح راستہ آدمی چاہتا ہے تو کھانے پینے کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. تو مائدہ, اور اس کے بعد انعام, جانوروں, گار. آج کل کے زمانے میں گار ہی ہو دنیا کی چیز ہے. تو پوری دنیا میں پوری پورا قرآن شریف میں ربط ہے, اس کو سمجھو اور سمجھاؤ. اس سے بہت دل میں ایک وہ عجیب محبت اور عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی مثلا یہ آیت جو ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یہ آیت بظاہر اگر آپ آگے پیچھے دیکھو تو کوئی ربط نہیں ہے. کہ آگے کے آیت سے ربط, پیچھے کے آیت سے ربط. ہمارے استاد جہاں میں نے قرآن شریف کا دورہ کیا راول پنڈی میں, مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے بیان کیا کہ اس سے پہلے حضرت زینب کا قصہ ہے. حضرت زید جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا سٹیپ سن, اس کو بیٹا بنایا. وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا, ان کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. وہ شادی نہیں ہوئی, طلاق ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی. لوگوں نے چرچا کیا کہ نبی نے اپنے خود کے بیٹے کی بیوی سے شادی کی, حالانکہ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے. لیکن دشمن جو ہے وہ موقع تلاش کرتے, یہود جو ہے, منافق جو ہے, کافر جو ہے, وہ ہمیشہ ایسے موقع تلاش کرتے تھے. تو جب یہ شادی ہوئی اور اللہ نے یہ نکاح کیا آسمان میں حضرت زینب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک جو بھی کہتی ہے, جتنا بھی چرچا ہوا, جو بھی مخالف ہوا چلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی. تو اللہ پاک اتنا خوش ہوئے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ ہمیشہ کے لیے میں درود بھیجتا ہوں میرے نبی پر اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں. تو اب یہ رب جو ہوا, اب وہ آیت بہت مزہ آتا ہے اس میں. تو ایسے ہی پورا قرآن شریف میں رب کے آیت بھی ہے, رب کے سور بھی ہے. سورتوں میں بھی رب سمجھو اور آیتوں میں بھی رب سمجھو, اور ہر زمانے کے لیے, ہر جگہ کے لیے اس کو وہاں کے لیے مناسب بناؤ, اس کی فٹ فٹنگ کرو کہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے. اور ایک اور بات جو ہے بہت اہم, کہ تقریباً ہر آیت میں کوئی نہ کوئی اصول اللہ نے بیان کیا, اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کرو. پھر اپنی زندگی میں, انفرادی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, گھریلو زندگی ہو, باہر کی زندگی ہو, وہ جو اصول جو قرآن نے بیان کیے, اگر آپ نے اس کو سمجھا اور اپنی زندگی میں آپ لے آئے, تو آپ کو آپ کی زندگی جو ہے بہت بہت عافیت سلامتی کے ساتھ
اور بڑی عزت والے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا کرے. تو ان اصولوں کو نکالنے کی کوشش کرو. ہر جگہ یہ اصول ہے جیسے کہ انشاءاللہ ہم چلیں گے, اور جہاں وہ جو اصول سمجھ میں آتے ہیں اور نکالنے کے اللہ توفیق دیں گے آپ کے سامنے پیش کر لیے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیشہ خیال رکھو, اور اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ یہ چیزیں اور یہ دولت جو ہے اور یہ آپ لوگ کو بھی پہنچے اور آپ دوسروں کو پہنچاتے رہے, اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے انشاءاللہ. تو یہ سورت اب یہ تبارک الذی, یہ سورت یہ کیا رب تھے پہلی سورت سورہ تحریم, وہ سورہ تحریم میں اللہ تعالی نے یا ایها النبی لم تحرم ما حل اللہ, تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وغیرہ اور احکامات, اور اس کے بعد دیگر دین کے احکامات اللہ نے بیان کیے. وہاں نبی کا ذکر ہوا, یہاں اللہ کا تبارک الذی, اللہ کا ذکر, اللہ کی صفات, اللہ تعالی کی قدرت, یہ اللہ تعالی نے اور دیگر احکامات بھی اللہ نے بیان کیے. تو وہاں نبی کے متعلق سب باتیں تھی شروع سورت میں, اور دیگر احکامات دین کے یہاں اللہ تعالی اپنی ذات کے متعلق بیان فرماتے ہیں. سورہ تبارک الذی یہ وہ مبارک سورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورت ہے قرآن پاک میں جس کی 30 آیتیں ہیں, اور میری چاہت ہے کہ یہ ہر مسلمان کے دل میں ہو. یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت کہ یہ سورت ہر مسلمان کے دل میں ہو, یعنی اس کے حافظ ہو, اس کو حفظ یاد کرے. اور یہ جو اس میں بھی اشارہ 30 آیتیں, اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ مہینے کے 30 دن ہیں. اگر تم نے صرف ایک آیت روزانہ یاد کی تو ایک مہینے میں پوری سورۃ تبارک الذی آپ کو یاد ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ آدمی وہ یاد کرے, اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری دل کی چاہت سورۃ تبارک الذی, ایسے یاسین شریف کے لیے بھی حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یاسین شریف بھی ہر مسلمان کے دل میں ہو. یاسین شریف قرآن کا دل ہے, اور ہر مسلمان کے دل میں یاسین شریف آ جائے. تو یہ ہے, اور سورہ جو آدمی سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے اور روزانہ, اور سب سے افضل مغرب اور عشاء کے درمیان, ورنہ کوئی بھی ٹائم اگر کبھی ایسا موقع نہ ملا تو بعد میں پڑھے, تو وہ آدمی عذاب قبر سے محفوظ ہوگا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہے کہ سورہ تبارک الذی پڑھے مغرب اور عشاء کے درمیان, اور سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ جو پڑھتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان, اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ دو سورتیں مغرب عشاء کے درمیان میں ہو جائیں. تو اور یہ سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے شروع کی, تو تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات بیدیہ الملک, جس کے قبضے قدرت میں, جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. پورا ملک جو ہے, پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, اور اللہ کی ذات جو ہے وہ برکت والی ہے. تو اس آدمی ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے برکت حاصل ہو. بہت سے لوگ وہ ہر چیز دعا کرو کہ مجھے برکت حاصل ہو. تو برکت یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے تعلق, وہاں برکت ہے. ہم برکت تلاش کرتے ہماری دکانوں میں, ہم برکت تلاش کرتے ہماری جاب میں, ہم برکت تلاش کرتے ہماری دوسری چیزوں میں, حالانکہ برکت جو ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, اور جس کا تعلق اللہ سے ہوگا اس کو برکت حاصل ہوگی. تو آدمی یہ کوشش کرے کہ اللہ سے, لوگ آپ سے پوچھے بھی کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں برکت دے, ان سے کہو کہ برکت کا مرکز سے تعلق پیدا کرو, اللہ سے تعلق پیدا کرو. اللہ کی عبادت, اللہ سے تعلق, اللہ کی معرفت, اللہ کو جانو اور اللہ سے تعلق, دعا کرو اللہ سے. برکت تو وہاں ہے, جہاں برکت ہے وہاں سے برکت ملے گی. ہم اس کو تلاش کرتے ہیں دکانوں میں, حالانکہ حقیقت میں برکت مسجدوں میں ہے, اور ہم مسجد کو جاتے نہیں, اتنے مشغول ہوتے ہیں دکان میں, اور فرصت ہی نہیں مسجد جانے کو, کیسے برکت ملے گی. ہم برکت سمجھتے ہیں پیسوں کو کمانے کے اور پیسے کو جمع کرنے میں، حالانکہ برکت ہے پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں. وہاں خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور پھر دیکھو کیسے برکت. اور برکت کیا چیز ہے؟ عام مثلا لوگ سمجھتے ہیں کہ برکت کہ بہت ہمارے پاس جمع ہو جائے. برکت یہ ہے کہ تھوڑا میں بہت کام ہو جائے، اور وہ جو آپ کے پیسے وہ غلط استعمال نہ ہو، یعنی غلط کاموں میں، یا کوئی آپ کو دھوکا دے اور آپ کے آپ نے کوئی چیز کسی سے منگائی، آپ نے پیسے دیے، انہوں نے وہ چیز آپ کو دی ہی نہیں، وہ پیسے میں برکت نہیں تھے. اور اگر برکت ہو تو تھوڑے پیسے میں بہت کام ہو جاتا ہے اور پھر بھی پیسے کچھ بچ جاتا ہے. برکت ٹائم میں، وقت میں، کہ تھوڑا اسا وقت میں بہت کام ہو جاتا ہے اور پھر بھی آپ کے پاس کچھ ٹائم بچ جاتا ہے، تو یہ ہے برکت. تو یہ برکت اللہ کی ذات میں ہے، اللہ سے متعلق ہے. ایک ویسے ہی چھوٹا سا قصہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی گاؤں کا، اس کا انتقال کا وقت آیا، تو اس نے وصیت کی کہ میرے 19 اونٹ جو ہے، 19 کیمل جو میرے ہیں، وہ اس طریقے سے تقسیم کرنا، وہ غیر شرعی طور پر. اب بوڑھا آدمی اس نے اپنے طور سے کیا کہ آدھے میرے اونٹ جو ہے میری بیوی کو دینا، شریعت کے مطابق اس نے نہیں کیا، لیکن اس نے یہ کیا. اور ایک چوتھائی حصہ کوٹ جو ہے میرے بیٹے کو دینا، اور ایک پانچواں حصہ 20% 1/5 میری بیٹی کو دینا. تو 19 کا آدھا کتنا ہوا؟ کتنا ہوا 19 کا آدھا؟ 9.5 9.5 اور 19 کا کوٹ حصہ چوتھائی، یہ کیا اب تو پرابلم ہوا، 4 3/4 اور 19 کا پانچواں حصہ 1/5 وہ اب کتنا ہوا؟ وہ تو اور بھی پرابلم، 3.8 میں کہا کرتا ہوں اس لیے مجھے یاد، ورنہ مجھے بھی کچھ یاد نہیں. تو اور اس نے یہ ایک اس میں بڑا مسئلہ ڈال دیا کہ اس میں اونٹ کو کوئی اونٹ کو کاٹنا نہیں، جو اس نے حکم دیا کہ سب تقسیم ہوگا، فریکشنز ہوگا، اور یہ حکم کہ کوئی اونٹ کو کاٹنا نہیں. اب بیچارے گاؤں کے چودھری بڑے لوگ 6 مہینے تک بیٹھے اور سوچتے رہے کہ اس کا حل کیا ہے، ان کو کوئی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ آدھا حصہ بیوی کو اور چوتھائی اور پانچواں حصہ، اور یہ کاٹ کے کوئی اونٹ کو کاٹنا نہیں، لیکن حصے ہی بنتے ہیں، فریکشنز ہی بنتے، کاٹنا ہی پڑے گا. تو ایک مولوی صاحب وہاں سے جا رہے تھے، کہا مولانا ایک مسئلہ ہے، ایک بات ہے، آج میرے پاس ٹائم نہیں، میں دین کی باتوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف مجھے بلانا ہے، جھوڑنا ہے، دیندار بنانا ہے. کہا دین ہی کی بات ہے. کہا اچھا، اگر دین کی بات ہو تو میرے پاس فرصت ہے. کیا بات؟ انہوں نے یہ بیان کیا. کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ خامخواہ میرے وقت کو ضائع کرتے ہو. کہا کہ مولانا 6 ہفتے تک ہم، 6 مہینے تک ہم بیٹھے ہیں، کوئی اس کا حل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس نے انہوں نے کہا کہ بہت آسان ہے. کیا؟ کہا میرا ایک اونٹ جو ہے وہ اس میں ملا دو. اب کتنے ہوئے؟ 20. اور 20 کے آر کا آدھا 10. اب ہمارے لیے بھی آسان ہے. اور 20 کا چوتھائی 5. 10 اور 5 15. اور 20 کا پانچواں حصہ 4. اور 15 اور 4 19. تو وہ ہو گیا، اپنا اونٹ لے کے وہ چلا گیا. اور سب کو پورا بھی ملا اور سب کو زیادہ ملا. بیوی کو 9.5 ملنا چاہے، اس کو 10 ملا. اور بیٹا کو چوتھائی ملنا چاہے تھے، 4 3/4 5.5 اس کو 5 ملے. بیٹی کو 3.8 اس کو 4 ملے. سب کو زیادہ ملے اور کوئی کاٹا بھی نہیں. تو یہ ہے برکت. یہ تو ایسے ہی سمجھانے کے لیے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ یعنی حصہ ایسے نہیں بنتے شریعت میں، یہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے. اور برکت جو ہے اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. دیکھو جب تک کہ جہاد ہوتا تھا گھوڑوں کے ساتھ، ہارسز کے ساتھ، تو بہت سارے گھوڑے ہوتے تھے، کتنے سارے عربین ہارسز بہت مشہور تھے،
لیکن جب سے لڑائی اب شروع ہوئی ہوائی جہاز سے، ٹینک سے، ٹوپوں سے، تو اب وہ گورے ہیں یہ، وہ نظر ان آدمی سمجھے گا کہ کون. مثلا جو ہے ایک اور مثال، یہ کہیں بھی شاید اگر آپ مختلف ملکوں کے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ملک میں لوگ کتے کو کھاتے ہو یا نہیں. کتے کو کوئی نہیں کھاتا سوائے شاید چائنیز لوگ، وہ کتے کو شاید کھاتے ہوں گے، غیر مسلم چائنیز، باقی کوئی کتے کو کھاتے نہیں. اور جو ہے کتے جو اس کے بچے جو ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں کتے کے؟ جی بہت ہوتے ہیں، 8-10 ہوتے ہیں، بہت ایک دم سے ہوتے ہیں. جو پپیز ہوتے ہیں پلے بہت سارے ہوتے ہیں. اور گائے کے کتنے بچے ہوتے ہیں ٹائم پہ؟ ایک. بکری کا، ڈمبے کا، بس یہی ایک، کبھی کبھار دو ہوتے ہیں. اور کتنے لوگ گائے کھاتے ہیں ہر جگہ پوری دنیا میں؟ بکرے کو کتنے لوگ کھاتے ہیں، ڈمبے کو کتنے لوگ کھاتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے کتنے ذبح ہوتے ہیں، اور حج میں کتنے ذبح ہوتے ہیں، اونٹ ذبح ہوتے ہیں، گائے ذبح ہوتی ہے، بکرے ذبح ہوتے ہیں. تو ایسے اگر عقل سے آدمی سوچے تو دنیا میں کوئی گائے بکرے اونٹ وغیرہ باقی نہیں، کتنے کھاتے ہیں لوگ، اور پوری دنیا کتوں سے بھر جاتی کیونکہ کوئی کتے کو کھاتے نہیں. لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں سب برکت ہے. اور جس کو برکت چاہے اللہ تعالی سے اپنا تعلق پیدا کرے، تبارک الذی، اور وہ ایسا مالک ہے کہ اس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. تو کیسے برکت؟ اگر آپ کو کچھ چاہیے اور آپ غریب آدمی سے پوچھیں وہ آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ خود محتاج ہے. ہاں کوئی مالدار آدمی اور وہ سخی آدمی ہو، امید ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے. اور اللہ سے مالدار کون؟ بیدیہ الملک. اور اللہ سے سخی کون؟ اللہ تعالی جب دیتے ہیں بدون ان یخاف ان ینفذ ما عنده، جو اللہ کے پاس ہے اللہ کو کوئی خوف نہیں کہ یہ ختم ہو جائے، پورا ہو جائے. تو وہ ذات تو اللہ سے، تبارک الذی بیدیہ الملک. اور صرف یہ نہیں، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ان بیدیہ الملک، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالی کے یہاں کوئی چیز ناممکن، امپاسبل نہیں. ہمارے لیے بہت سی چیزیں امپاسبل ہیں. اگر آپ سوچیں کہ دنیا جو ہے وہ گول ہے، گولا ہے، پوری دنیا گول ہے، تو جو لوگ اوپر ہوتے ہیں دنیا کے وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کی گاڑیاں جا رہی، ٹرین جا رہی، بس جا رہے ہیں، ان کے سب کے پاؤں نیچے، پہیے ویلز نیچے اور ان کا سیر اوپر. اور جو دنیا کے نیچے کے حصے میں ہے تو ان کے پاؤں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ اوپر ہے اور ان کا سیر نیچے ہے. ان کی گاڑیاں جو یہاں نیچے چل رہی، ان کے پہیے، ان کے ویلز اوپر ہے، اور باڈی کار کی، بس کی، ٹرین کی، وہ نیچے ہے. لیکن کبھی ایسے نظر آیا؟ کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ آج تو آپ کو ٹی وی دیکھنا ہی ہے، وہاں دیکھو کہ سب پوری کیپ ٹاؤن میں اور ساؤتھ، دنیا کے ساؤتھ میں سب اپسائڈ ڈاؤن چل رہے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی، وہ حقیقت میں ایسے ہے لیکن اللہ ایسے، وہ ایسے اللہ نے کنٹرول رکھا. اور دیکھو کہ دنیا کے دونوں سائڈ، ایسٹ اور ویسٹ، وہ تو نارتھ اینڈ ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ، کبھی ایسا دیکھا کہ لوگ ایسے دیوار پر چل رہے ہیں؟ ادھر بھی دیوار پہ، دیواروں پہ چل رہے، ادھر بھی دیواروں پہ چل رہے، ہر جگہ یہی نظر آتا ہے. اور حقیقت میں دنیا گول ہے، تو جہاں بھی جو بھی ہوتا ہے اوپر والے صحیح، باقی سب جو ہے وہ اس کا معاملہ حل ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھو یہ گلاس جو ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے، یہ اگر میں گلاس کو پورا الٹا کروں تو ایک قطرہ اندر نہیں رہے گا، سب پانی گر جائے گا. اور یہ کیوں گلاس کے اندر پانی ہے؟ کیونکہ یہاں یہ گلاس ہے، بند ہے، پلاسٹک ہو، گلاس ہو، جو بھی ہو. اور سمندر جو ہے وہ، اگر آپ سب لوگ سمندر کے پاس گئے ہوں گے، دیکھتے ہو بہت سے لوگ سمندر کے کنارے، وہاں جو سمندر ہے اور نیچے کے حصہ، دنیا کے ساؤتھ میں جتنا سمندر ہے، آپ سمندر میں گئے بھی، آپ نے تیرا بھی سمندر میں، کبھی آپ کو وہاں کوئی گلاس ملا کہ پانی کو اوپر رکھے، یا کوئی پلاسٹک ملا؟ اور یہ پانی جو ہے، ہم جانتے کہ دنیا گول ہے اور نیچے کے حصے میں سب پانی ہے، اور یہ پانی کیسے نیچے گرتا نہیں؟ ایک قطرہ بھی نہیں گرتا. کس کی قدرت ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر.
کیا قدرت اللہ تعالیٰ کی. اور جو لوگ اوپر چلتے ٹھیک ہے زمین ہے نیچے اس لیے اوپر چل رہے, اور جو لوگ نیچے چل رہے کیپ ٹاؤن آسٹریلیا ساؤتھ امریکہ والے جو سب نیچے ہوتے ہیں ان کے پاؤں اوپر, ایک تو وہ الٹا الٹی دنیا چل رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ کیونکہ کوئی چیز ان کو روکنے والی نہیں سب نیچے گر جاتے. کبھی سنا کہ کیپ ٹاؤن میں 10,000 لوگ نیچے گر گئے اور جیسے اتنی گاڑیاں نیچے گر گئے, کبھی نہیں. وہ آدھا کل نیچے آدھے یہ ملک کیا شان میرے اللہ کی, وہ علی کل شیء قدیر کیا قدرت میرے اللہ تعالی کی. آدمی کے عقل میں کوئی بات سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی. ایک آدمی ایک مولانا نے یہ بیان کیا تو ایک آدمی جس کے سائنس کا دماغ تھا تو اس نے کہا کہ مولانا یہ سب جو تم بیان کرتے ہو تمہاری جیب کی باتیں کرتے ہو یہ حقیقت نہیں ہے. تو مولانا نے اپنی لکڑی جو ہے اسا لے کے اس کے سر پہ ایک مارا. کہا اس آدمی نے کہا یہ پانی جو اوپر رہتا ہے یہ سب میگنیٹ کی وجہ سے میگنیٹ اس کو کھینچتا ہے اور آدمی جو اوپر رہتا ہے میگنیٹ کی وجہ سے. تو مولانا نے ان کے سر پہ ایک چھلی کے ساتھ مارا تو اس نے کہا یہ تمہاری مصیبت ہے تم لوگ کے پاس جواب نہیں ہوتے پھر بولتا ہم کو مارتے ہو. تو مولانا نے کہا میں نے نہیں مارا. کہا مولانا اس کے اوپر تم جھوٹ بولتے ہو, اتنی لمبی آپ کی سفید داڑھی اور اتنا لمبا کرتا جھپا اور اوپر سے جھوٹ بولتے ہو تم نے مارا. کہا کہ میں نے نہیں مارا. تو کہا پھر کیا ہوا. کہا کہ جو میگنیٹ میری لکڑی میں تھا اور میگنیٹ جو تمہارے سر میں تھا تو وہ اس نے اس کو کھینچ کے تمہارے سر پہ وہ میگنیٹ وہ چھری وہ اسا پری. تو اس نے کہا کہ اور یہ شکر ادا کرو کہ تمہارے سر کا میگنیٹ تمہاری کھوپڑی میں دماغ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس لیے وہ بہت آہستہ سے آتی ہے. اگر بڑا محنت ہو میگنیٹ ہوتا اور وہ لکڑی جو ہے زور سے آگ کے پڑتی تمہارے سر ہی پھٹ جاتا تو پھر وہ سمجھے کہ میگنیٹ. اور اگر میگنیٹ اللہ تو کس نے میگنیٹ کا نظام بنا ہے اور پریشر کی وجہ سے تو یہ پریشر ایٹموسفیئرک پریشر کس نے وہ بنایا کس کا نظام ہے وہ اللہ ہی کا اور وہ بھی سب اسباب ہے کرنے والی ذات ایک اللہ کی قدرت ہے. وہ یہ بول کتنے بڑے ہیں میرے اللہ وہ علی کل شیء قدیر کیا قدرت ہے میرے اللہ کی. الذی خلق الموت والحیات وہ میرے اللہ ایسے ہے کہ انہوں نے موت کو پیدا کیا حیات کو پیدا کیا. موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا. قیامت کے روز جب سب فیصلہ ہو جائے گی جنت والے جنت میں چلے جاؤ جہنم والے جہنم میں چلے جاؤ اس کے بعد اعلان ہوگا سب لوگوں کو حاضر ہو جاؤ دیکھو تماشا ہونے والا ہے بہت بڑا تماشا. اور موت کو ایک ڈمبے کی صورت میں سب کے سامنے لے آیا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے. موت ہو اب موت ختم اب کسی کو موت نہیں. جو جنت میں خالدین فیہا ابدا جو جہنم میں خالدین فیہا وہ بھی وہاں ہمیشہ. اب موت تو اللہ نے موت کو پیدا کیا. موت ایسی چیز نہیں کہ آدمی سوچے کہ میں خودکشی کیا بولتے ہیں سوئسائڈ کہ میں سوئسائڈ کروں اور مروں. آپ جا کے گنیز بک آف ریکارڈ میں دیکھو ایسے لوگ ہوئے جو 28 ٹائمز اس سے زیادہ سوئسائڈ کی کوشش کی نہیں مرے. جب تک کہ موت نہیں لکھی ہو آدمی مر نہیں سکتا. اور اگر موت لکھی ہو تو پورے ہاسپٹل میں ہو آپ آئی سی یو میں ہو سب ڈاکٹر آپ کی توجہ کتنی مشین آپ پر لگی ہوئی ہے اور سب جو ہے کتنا آپ کو مانیٹر کرتے ہیں موت لکھی ہوئی آپ مر جاؤ گے. اور اگر موت لکھی نہیں آپ خود بھی کتنے لوگ اپنی ہاتھ کو کاٹتے ہیں اور سوچے کہ وی بلیڈ ٹو ڈیتھ ہم مر جائیں گے کچھ اور کرتے ہیں نہیں مرتے ہیں. وہ موت اللہ کے تو اللہ نے موت کو پیدا کی. ول حیات یہ بھی بہت سوچنے کی بات ہے. ہم سب حیات گزارتے جیسے میں نے عرض کیا زندگی کا مقصد کچھ سوچو اللہ کی پہچان. ہم حیات تو گزار رہے کس نے ہمیں حیات دی. یہ جو ہم چل پھر رہے یہ عجیب اللہ کی قدرت ہے. روزانہ جب صبح میں آتا ہوں ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں کبھی ابھی آپ سب لوگ بیٹھتے ہو یاسین شریف دعا ذکر ہو اور جب اونچتے ہو سب چلتے کوئی ادھر چلتا ہے کوئی ادھر چلتا ہے کوئی تیزی سے چلتا ہے کوئی بھاگتا ہے کوئی ذرا سستی سے چلتا ہے. اللہ کا عجیب تماشا ہے کس نے یہ حرکت دی زمین بدنوں میں کیسے سب چل رہے، یہ اللہ کی عجیب اور غریب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے حیات بخشی. اگر حیات نہ ہو تو آدمی کیسے یہ سب چل سکتا ہے؟ اور یہ جو کتنی حیات ہے، آپ لوگ کبھی جوان ہو، کتنی قوت اور طاقت. بوڑھا آدمی ہمارے جیسے بیچارے ایک ایک قدم دھیرے دھیرے چلتا ہے، آپ لوگ تو بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے موت کو پہلے کیوں بیان کیا؟ حالانکہ پہلے ہم سب جانتے کہ حیات ہوتی ہے، پھر آدمی اس کے بعد مرتا ہے. تو ہمارے عقلوں کے مطابق یہ ہونا چاہتا کہ الذی خلق الحیات والموت، پہلے اللہ نے حیات بخشی، اس کے بعد پھر آدمی مرتا ہے، موت آتی ہے. لیکن اللہ نے کیوں؟ بہت سے اس کے جوابات مفسرین نے لکھے اور سب بہت پیارے ہیں. ایک میں بیان کرتا ہوں کہ مقصد زندگی وہ موت ہے، مقصد زندگی حیات نہیں ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی کو موت آتی ہے، کوئی آدمی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا. شیطان نے بھی کہا ربی انذرنی الی یوم یبعثون، آخر کار شیطان کو بھی موت آئے گی. خضر علیہ السلام کے متعلق مفسرین علماء کی مختلف اقوال ہے کہ اب انتقال ہو چکا، اب ہے جو بھی ہو، لیکن ان کو بھی موت آئے گی. جو حاملین عرش ہے وہ بھی مفسرین کے اس میں مختلف اقوال، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو بھی موت آئے گی. کل شئ ہالک الا وجھ، اللہ ہی باقی رہیں گے اور کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا موت کے لیے. تو یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی میں موت کو سامنے رکھے کہ میں اس لیے آیا دنیا میں کہ موت کی تیاری، ما بعد الموت کی تیاری، اس کی تیاری مجھے کرنی ہے. اس لیے اللہ نے موت کو پہلے بیان کیا تاکہ آدمی اس کو سامنے رکھے. اور یہ تمام کاروائی جو ہے یہ پوری ایکسرسائز کائی کو ہے کہ اللہ تعالی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، یہ سب اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے، تاکہ یہ دیکھے کہ کون تم میں سے احسن عملا ہے، سب سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اعمال سے کام بنتے ہیں. اور جیسے کہ ایک آدمی جماعت میں گیا، اب وہ پیسوں کی بہت اس کو لالچ، تو اس نے کہا جماعت تو بہت اچھی چیز ہے کہ جماعت میں بار بار اعلان ہوتا ہے کہ اعمال میں کامیابی ہے، اور وہ اس کو ابھی صحیح آتی نہیں، غلطی کرتا تھا. تو اس نے یہ سنا اور یہ اعلان کرتا تھے اعمال میں کامیابی ہے، کہ مال جتنا زیادہ آئے اس میں کامیابی ہے. تو جماعت والے 24 گھنٹے یہی سکھاتے کہ اعمال میں کامیابی ہے. تو اعمال میں کامیابی نہیں ہے، اعمال میں کامیابی ہے. ایک تو یہ ہے، اور صرف اعمال میں نہیں، اعمال حسنہ عام متن پوری امت، پڑھے لکھے لوگ بھی اعمال کثیرہ کے پیچھے پڑتے ہیں. حرمین شریفین جاتے ہیں یا جماعت میں بھی نکلتے ہیں، خانقاہ میں آتے ہیں، تو ہر ایک کی فکر کے بہت زیادہ عمل کو اعمال کثیرہ. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اعمال حسنہ، کہ وہ اعمال جس میں حسن ہو، وہ اعمال جس میں وہ صفت احسان ہو، کہ اللہ نے آپ نے ایسے آپ پوری رات تہجد پڑھو اور دوسری طرف آپ 2 رکعت پڑھو، لیکن اس نماز میں کیفیت پیدا ہو، صفت احسان، تو وہ 2 رکعت وہ پوری رات کی تہجد سے افضل ہے. ایک آدمی ایسا ہے کہ اس میں صفت احسان پیدا ہوا، اللہ کو پہچانتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے ایک ایک لقمہ پر اللہم الحمد لله، یا اللہ تو نے کھلایا، کہاں سے یہ چاول پاکستان سے آیا، اور کہاں سے یہ مرغی کون سے فارم سے آئی، اور کہاں سے یہ بکریا یہ کون سے گھرو سے آیا، اور یہ مکھن جو ہے وہ آسٹریلیا سے آیا، اور یہ زعفران اسپین سے آیا، پوری دنیا کی نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائے. تو یہ جو معرفت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، تو وہ اور جو آدمی پوری رات عبادت کرتا ہے بغیر کوئی معرفت کی، تو یہ اس سے بھی زیادہ افضل اس کے کھانے میں. ایک آدمی جس کو معرفت حاصل ہو اور وہ ہنسی مذاق کرتا ہے، جوکس کرتا ہے، اس کے جوکنگ وہ زیادہ افضل ہے اس آدمی کی پوری عبادت سے. تو یہ ہے کہ آدمی یہ ہے کہ وہ احسن عملہ کی کوشش کرے. عام متن لوگ اکثر عملہ اور لیبلوکم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر فرمایا اے لیبلوکم ایکم اتم عقل و فہما، کس کی عقل سب سے زیادہ پوری اور مکمل ہے، یعنی آدمی عارضی دنیا کے لیے محنت نہیں کرتا ہے، دائمی آخرت کے لیے. لیبلوکم ایکم اسرع للاعمال، کون زیادہ تیزی سے اچھے اعمال کرتے ہیں. ایکم اورع ام محارم اللہ، کون آدمی سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ لیبلوکم، اور اللہ نے ہمیں آزمائے کہ کون تم میں سے احسن عملہ ہوگا، سب سے زیادہ اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو اس کی فکر کم ہوتی ہے، کثیر اعمال کی فکر ہوتی ہے لیکن حسین اعمال کی فکر نہیں ہوتی. اور اللہ وہو العزیز الغفور، اللہ العزیز ہے، الغالب علی کل شیء ولا یغضبہ شیء، زبردست اللہ کی قوت، سب کے اوپر اللہ حاوی ہے اور سب مل کے اللہ کو پر حاوی نہیں ہو سکتے، اور اس کے ساتھ اللہ غفور بھی ہے. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں تبذیر ہے، اس میں تبذیر ہے، غفور ہے اللہ تعالی، اللہ غافر بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے اور اللہ غفور بھی ہے. اگر آپ نے گناہ کیے تو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ توبہ کرو، آپ اللہ کو غافر پاؤ گے. بہت زیادہ آپ نے گناہ کیے تو آپ ظلام ہوئے، پہلی صورت میں آپ ظالم ہوئے تو اللہ غافر بھی ہے، دوسری صورت میں آپ ظلام ہے بہت گناہ کیے تو ابھی کوئی فکر نہیں، توبہ استغفار، صحیح سچے دل سے توبہ کرو، آپ اللہ کو غفار پاؤ گے. اور اگر منتحل جمعہ، بہت زیادہ آپ نے گناہ کیے تو بھی کوئی فکر نہیں، سچے دل سے توبہ کرو، آپ پاؤ گے کہ اللہ تعالی غفور ہے، اس میں بہت مبالغہ ہے. تو اللہ تعالی ایسی ذات ہے. ہماری شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ کیا ہے اثر لائن کیا شیر جنگل میں بھاگ رہا ہے اور غلطی سے اس نے اس کا پاؤ خرگوش ریگت کے اوپر رکھ دیا، اور وہ خرگوش کہے کہ کچھ نہیں میں معاف کرتا ہوں، تو اس کی معافی کی کوئی قدر، وہ کیا کر سکتا، کیا بگاڑ سکتا ہے شیر کا، کچھ بھی نہیں. لیکن خرگوش بھاگ رہا تھا اور شیر سو رہا تھا، اور خرگوش نے غلطی سے پاؤ رکھ دیا شیر کے اوپر، اور شیر کہے کہ کچھ نے آج مستر خرگوش میں نے تجھے معاف کر دیا، تو اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے. ایک خرگوش تو ایک سموسا بھی نہیں شیر کے ناشتہ کی، تو وہ یعنی اس نے معاف کر دیا. تو اللہ جو اتنے زبردست عزیز، اللہ فرماتے کچھ نہیں، جو بھی تم نے گناہ کیے تم مجھے معافی مانگو میں معاف کر دیتا ہوں، تو کتنی قدر ہونی چاہیے. آدمی کو لپکنا چاہیے معافی کی طرح، یا اللہ مجھے معاف کر دے، جتنے جیسے بھی گناہ کیے ہو، سب سے بڑے برے گناہ کیے، جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، جس نے پوری زندگی کفر کیا، وہ ایک اور ایک توبہ سے، ایک لا الہ الا اللہ سے جہنمی فوراً جنتی بن جاتا ہے، مبغوث جو ہے وہ فوراً محبوب بن جاتا ہے، مردود جو ہوتا ہے وہ فوراً پیارا ہو جاتا ہے. تو آدمی کو دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کیسے زبردست ذات ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالی نے 7 آسمانوں کو تہ بر تہ پیدا کیے، ہماری زمین اور آسمان کون وہاں پہن سکتا ہے، یہ جتنے سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، وہ سب آسمان کے نیچے ہے، جتنے ستارے ہیں سورج کے لیے آسمان کے نیچے ہے، وہاں وہ اوپر اس آسمان کی زمین ہے، اور دوسرے ایک پھر وہاں کتنے خلا ہوگا، 7 ایسے آسمان اللہ نے پیدا کیا. اس کے بعد جو ہے وہ جنت جہنم ہے، اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، کون سوچ سکتا ہے. اور یہ 7 آسمانوں کو تہ بر تہ، ون لیئر اوور دی ادر، اللہ تعالی کتنی بڑی قدرت، اور اللہ نے ایسے پیدا کیا، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالی کے تو نہیں دیکھتا ہے رحمان کی پیدائش میں کوئی بھی فرق، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی فالٹ، اللہ نے پرفیکٹ پیدا کیا یہ 7. اور اللہ نے کیسا پیدا کیا، دیکھو یہ 7 یہ اگر ایک ٹیبل ٹینس بال کتنا ہلکا ہوتا ہے، یا ایک پر فیدر کتنا ہلکا ہوتا ہے. اگر میرے ہاتھ میں ہو اور میں چھوڑ دوں تو ہوا میں رہے گا, نیچے گر جائے گا. لیکن یہ پوری زمین جو ہے کتنی بڑی, اور زمین بہت چھوٹی ہے سورج کے مقابلے میں, دوسرے سیاروں کے مقابلے میں, اور بغیر کوئی ستون کے, بغیر کوئی بھی چیز کے اللہ تعالی نے ایسے عزت کرایا, جس کو ہمارے شیخ نے بیان فرمایا, اور ان کے خادم میر صاحب نے بہت پیاری شعر میں بیان کیا. ارض و سما, زمین اور آسمان, ارض و سما کیسے معلق ہیں, ایسے لٹکے ہوئے ہیں, کوئی ستون ہے نہ کوئی تھم ہے. یہ چھت جو ہے یہ چار دیواری کی وجہ سے چھت قائم ہے, اگر یہ چار دیواری کو ہٹا دے چھت گر جائے گا. لیکن پورے ہمارا زمین اور جتنے بھی سیارے ہیں, جتنے بھی اور یہ مرکیوری ہے اور سن ہے, مون ہے, وینس ہے, پلوٹو ہے, یہ جتنے بھی ہے یہ بغیر کوئی بھی کالم کے وہ کھڑے, اور کوئی ستون ان کو کھینچا ہوا رکھتا نہیں. ارض و سما کیسے معلق ہے, کوئی ستون ہے نہ کوئی تھم ہے. سارے عالم بے کالم, وحرے میرے رب العالم, وحرے میرے رب العالم, میرے اللہ تو نے کیسے پیدا کیا, کیسے زبردست آپ کی قدرت. یہ سب اللہ تعالی نے, اور اللہ نے اس میں کوئی بھی فرق نہیں, کوئی بھی ہمارے یہاں اللہ حفاظت میں رکھے. اگر ایک ارتھ کویک آ جائے, زلزلہ, تو دیواری میں پھٹن آ جاتا ہے. فرق یہ جس سے جس وقت سے اللہ نے زمین و آسمان, کوئی فرق نہیں, بالکل پرفیکٹ اللہ نے بنایا. اور یہ جو ہے اللہ نے بنایا, فرج البصر, تم دیکھو ایک مرتبہ نہیں پھر دوبارہ دیکھو, پھر جا کے انسپیکٹ کرو. یہاں لوگ جب تعمیر کرتے بلڈنگ, اور بلڈنگ انسپیکٹر آتا ہے دیکھنے کو کہ سب صحیح ہے, تو بیچارے بلڈنگ انسپیکٹر تو ایک کمرے میں سموسا کھلاتے, اس کے بعد وہ بیچارہ سائن کر دیتا ہے, اس نے کوئی چیک بھی نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ ایسے چیکنگ مت کرو, تم ایسے چیکنگ کرو کہ تم دیکھو, اور اس کے بعد فرج البصر, پھر دوبارہ جا کے چیکنگ کرو. اور وہ بھی نہیں, تم ہل ترام فطور, کوئی زرار, کوئی کریک تمہیں ملے کہیں آسمان میں, زمین میں, کہیں بھی اللہ نے کیسا پیدا کیا. تم فرج البصر, ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, پھر دو مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, اور تیسری مرتبہ نہیں, کرتے بار بار چیکنگ کرو. اللہ تعالی کی قدرت میں کوئی فرق نہیں, کوئی ضرار, کوئی کرک نہیں, کیسے اللہ تعالی نے بتایا. اور جتنے بھی تم انسپیکشن کرو, یعنی قریب الی کل بسر ہو خاصے آؤں وہ حسیر, تمہاری بسر جو ہے تمہاری نگاہ وہ لوٹ آئے گی تمہاری طرف ذلیل ہو کر اور تھک کے. یعنی تم نے سوچا کہ ہمیں بہت غلطیاں ملے گی, یہ ہمیں کمی ملے گی, یہ غلطیاں, تم ذلیل ہو گئے, کوئی کمیاں نہیں, اور تم نے بہت محنت کی کوشش کرنے کی, وہ حسیر, تم تھک جاؤ گے. لیکن اللہ تعالی کی قدرت میں کوئی فرق تم نہیں پاؤ گے. اور صرف وہ نہیں, اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, دنیا کے آسمان کو اللہ نے مزین کیا, اور جس کے پاس آنکھیں ہو وہ دیکھ سکتا ہے. یہ جتنے ستارے اور آسمان میں ملکی ہوئی ہے, آسمان میں بہت اور چیزیں ہیں, اور جس آدمی کے پاس نظر ہو وہ دیکھتا ہے کتنا اللہ نے خوبصورت بنایا, اور کس انداز سے اللہ نے بنایا. ایسے ہی نہیں کہ ستارے چمک رہے کوئی ادھر کوئی ادھر, بہت ترتیب سے اللہ تعالی نے پورا بنایا. جو بھی آدمی ذرا فلکیات ایسٹرانومی وہ سیکھے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالی کی قدرت آسمانوں میں. ایسے اللہ تعالی نے بنایا کہ پہلے زمانے میں جب کمپس نہیں ہوتے تھے, اب تو کمپس بھی نہیں, اب تو سب جو ہے کمپیوٹر پر آ گیا, لیکن جب یہ سب کچھ نہیں تو ستاروں کے ذریعے لوگ ڈائریکشنز دیکھتے تھے, اور لوگ اپنی جگہ کو پہنچتے تھے. اور آج بھی جتنا بھی کمپس ہے اور جتنا بھی کمپیوٹرز ہے, آج بھی استعمال کرتے اس ستاروں کو اپنی صحیح جگہ کو پہنچنے کے لیے, قبلہ دیکھنے کے لیے. اللہ تعالی نے رات کو ستارے, رات کو سورج نہیں, آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ قبلہ کس طرف, وہ نارتھ سٹار وہ ہوتا ہے. جس کامی نے سیکھا وہ نارتھ سٹار کو تلاش کرے گا, اور وہ اپنے نارتھ کو, جب نارتھ آپ کو مل گیا تو آپ کو معلوم ہوگا ساؤتھ کس طرف, ایسٹ کس طرف, ویسٹ طرف. آپ دنیا کے ایسٹ میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قبلہ ویسٹ میں ہے, آپ دنیا کے ویسٹ میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قبلہ ایسٹ میں ہے. آپ ساؤتھ میں ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قبلہ نارتھ میں ہے، آپ نارتھ میں ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قبلہ ساؤتھ میں ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ تمام چراغوں سے، سٹارز، ستاروں سے، اور یہ ایک کام کہ اللہ نے کتنا اس کو خوبصورت بنایا، اور یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کے بیڈ روم میں برائٹ لائٹ ہے، پھر آپ کے سوئچ میں دھما ہوتا ہے، آپ اس کو گھماتے ہو اور لائٹ اچھی طرح دم کرتے ہو، اور رات کو آخر میں آپ کو بیوی سے پیار کرنی ہے تو آپ لائٹ دم کر دیتے ہو، اب بہت مزے سے آپ پیار کرتے رہتے ہو، تو اللہ تعالی نے بھی دھما رکھا کہ دن میں سورج اللہ نے رکھا، اللہ نے پھر اس کو دم کر دیا، اور رات کو ہلکی سی روشنی اب بھی باقی چاند کی، ستاروں کی، تاکہ کام کاج کچھ چل سکے، لیکن اب نیند بھی اچھی طرح سے آ جائے گی، آپ کو بیوی سے پیار کرنا ہو اب مزے سے پیار بھی کرو رات کو، اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اتنا خوبصورت بنایا، اور دوسرا کام اس کا رجوم وجعلناها رجوما للشیاطین، اور ہم نے ان ستاروں کو اور چراغوں کو بنایا تاکہ شیاطین کو مار پھینکے، پہلے وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے شیاطین جو ہے یعنی یہ جنات وہ اوپر جاتے تھے اور جا کے سنتے تھے کہ کیا بات ہو رہی، کہ وہاں کیا فیصلے ہو رہے، وہ آن کے نجومی کو فارچن ٹیلرس کو بات بتاتے تھے، لیکن 99 غلط باتیں تھے، غلط باتیں بتاتے، ایک صحیح بات، ایک صحیح بات کی وجہ سب سمجھتے کہ یہ فارچن ٹیلر، یہ نجومی بہت صحیح بات بتاتے، لیکن باقی سب جھوٹ اور غلط باتیں بتاتے تھے، تو یہ آن کے، لیکن جب سے وحی شروع ہوا تو اللہ نے راستہ ان کا بند کر دیا، اور ان ستاروں کو اللہ نے استعمال کیا ان کو مارنے کو، بھگانے کو، دھٹکارنے کو، یا کوشش کرتے آنے کو، ان کو وہاں سے بھگاتے ہیں، جس کو ہم فالنگ سٹارز کہتے ہیں، یہ فالنگ سٹارز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان ستاروں کو استعمال کرتے ہیں ان شیاطین کو، ان جنات کو بھگانے سے تاکہ وہ وہاں قریب نہ آئے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے ایک دہکتی ہوئی، ایک جلتی ہوئی جہنم کی آگ ان کے لیے تیار کی ہے، جو سب اللہ کے نافرمان ہیں، اور دیکھو اب رب کے آیت، یہاں تک سبق ہے آج، لیکن وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ کی قدرت بیان کیا، جو نہیں مانتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے اور غلطی سے وہاں جا کے چوری کرتے ہیں اور وہاں کی چھپی ہوئی بات وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب، اور ان کے پیروں جو ہے کافر، وللذین کفروا بربہم، اب ان کے عذاب کا بیان اللہ نے شروع کیا، دیکھو جور کتنا، اللہ شروع میں اللہ کی قدرت اور بابرکت، ایسی ذات میں برکت ہے تو وہاں اللہ سے مانگو، ایک آدمی جو گیا کسی سے معلوم ہوا کہ کوئی بہت مالدار آدمی ہے، جو بھی ان سے مانگتے ہیں وہ ان کو دے دیتا ہے جو مانگتے ہیں، بہت سفر کر کے یہ وہاں گیا تو دیکھا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی مانگ رہے اللہ سے، تو اس نے کہا کہ جو مانگ جو خود بھکاری ہے میں کیوں بھکاری سے مانگتا، یہ جو اللہ سے مانگتا ہے میں ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ مانگتا، تو یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والی ذات ہے، اللہ کی قدرت زبردست، ایسے کہ اللہ نے عجیب چیزیں، موت اور حیات کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب السماوات طباقا کا پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا کہ اس میں کوئی فرق، کوئی کمی زیادتی کچھ بھی نہیں ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف دعوت دی کہ تم جا کے انسپیکشن کرو، کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت، پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا، اس کو مزین بنایا، کتنا اچھا لگتا ہے، جس آدمی کے میں شوق ہوتا ہے اور ذوق ہوتا ہے وہ آسمانوں کی قدر، ورنہ ہم تو کبھی دیکھتے بھی نہیں آسمان کو، لیکن یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ نے اس کے ساتھ ان کو بنایا رجوم للشیاطین، اور جو لوگ ایسے ہوتے جو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے، آتنا لهم عذاب السعیر، اور پھر وہ عذاب کو اللہ نے اور آگے تفصیل سے بیان کیا، اللہ قرآن سمجھنے کو اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق اور قرآن کو دوسروں لوگوں تک پہنچانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، واخر اللہ